بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 8 اور 9 کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ پروگرام منظر و پس منظر کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکھے سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکھے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین صبح کی نشریات میں خبروں کا بلیٹن پاکستان کے وقت مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ ہی لمحے بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہونا۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلام آباد میں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چوتھا دور ہوا، جس میں پاک چین اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ بی جے پی نے کرناٹک میں ڈکیتی کر بنائی تھی حکومت، ترقی کے لیے لوٹ و نفرت کا ماحول ختم کرنا ضروری، سونیا گاندھی کا بیان۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ہندوستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں باقی بچے دہشت گرد عناصر کی حمایت کر رہا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پاک چین وزراء خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چوتھا دور ہوا، جس میں پاک چین اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ چین گانگ نے 5 سے 6 مئی تک پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کیا۔ پاکستان اور چین کے وزیر خارجہ نے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ سیاسی، اسٹریٹجک، اقتصادی، دفاعی، سلامتی اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ بات چیت میں باہمی دلچسپی کے علاقائی و عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق پاک چین اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ فریقین نے ایک دوسرے کے بنیادی قومی مفادات کے امور پر حمایت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے مضبوط حمایت، جبکہ پاکستان نے ون چائنا پالیسی، قومی مفاد کے تمام بنیادی مسائل پر چین کی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا۔ فریقین نے 2023 میں سی پیک کی ایک دہائی کی تکمیل کا خیر مقدم کیا، اور سی پیک کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی روشن مثال کے طور پر سراہا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سی پیک سے پاکستان میں سماجی و اقتصادی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ فریقین نے سی پیک منصوبوں کی مسلسل پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مشترکہ بیان میں فریقین کا ہر قسم کی دہشت گردی سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چین نے دہشت گردی، انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں اور قربانیوں کا اعتراف کیا۔ اعلامیہ کے مطابق چین نے چینی منصوبوں، اہلکاروں اور اداروں کی سیکورٹی بہتر بنانے کے اقدامات کو سراہا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پارلیمنٹ سے قانون سازی کے اختیار کوئی نہیں چھین سکتا۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ آڈیو لیکس نے نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے تمام کرداروں کو بے نقاب کر دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ نواز شریف کو جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کر نااہل کیا گیا اور سازش کے تحت 2018 میں عمران خان کو ملک پر مسلط کیا گیا، جس کے بعد ملک کی زبوں حالی کا سفر شروع ہوا۔ نواز شریف کو منظر نامے سے ہٹانے کے لیے ملک کا نقصان کیا گیا۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کا انعقاد بھی آئینی تقاضا ہے، پارلیمنٹ سے قانون سازی کے اختیار کوئی نہیں چھین سکتا۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے ہفتے کے روز کرناٹک کے ہبلی میں ایک انتخابی جلسے کو خطاب کرتے ہوئے بی جے پی پر زوردار حملہ کیا۔ اپنی تقریر کے شروع میں انہوں نے جلسے عام میں موجود لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ریاست میں تبدیلی ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ جو لوگ ریاست کو لوٹ رہے ہیں انہیں عوام 10 مئی کو جواب دے گی۔ سونیا گاندھی نے جے پی نڈا کے ذریعے کرناٹک کو پی ایم مودی کے آشیرواد دینے والے بیان کو لے کر بھی بی جے پی پر حملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک کے لوگ محنتی ہوتے ہیں اور انہیں کسی لیڈر کے آشیرواد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ریاست کے لوگ اپنی محنت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے لیڈر دھمکی دیتے ہیں کہ اگر وہ نہیں جیتے تو کرناٹک کے لوگوں کو پی ایم مودی کا آشیرواد نہیں ملے گا اور فسادات ہوں گے۔ میں بی جے پی کو بتانا چاہتی ہوں کہ کرناٹک کے لوگ کسی کے آشیرواد پر نہیں اپنی محنت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کرناٹک کے لوگ 10 مئی کو بتائیں گے کہ وہ کس مٹی سے بنے ہیں۔ کانگریس لیڈر سونیا گاندھی نے لوگوں سے اپیل کی کہ بی جے پی کے اندھیر نگری کے خلاف آواز بلند کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سبھی کا فرض ہے کہ اندھیر نگری کی حکومت کے خلاف آواز بلند کریں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت کے لوٹ، جھوٹ، گھمنڈ اور نفرت نے جس طرح کا ماحول بنایا ہے، اس سے چھٹکارا پائے بغیر نہ کرناٹک ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی ملک میں ترقی ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں حالات مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ حالات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں تشدد کے واقعات کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور کرفیو کے نفاذ کے باوجود حالات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ دوسری جانب ہندوستان کی ریاست منی پور میں جاری تشدد کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس نے منی پور میں فوری طور پر صدر راج نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ جب ریاست مکمل طور پر تشدد کی لپیٹ میں ہے، وزیراعظم نریندر مودی وہاں کے بحران کو حل کرنے کے لیے مؤثر عملی اقدامات کرنے کے بجائے خود اور وزیر داخلہ امت شاہ کرناٹک کے انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے واسطے روڈ شو میں مصروف ہیں۔ کانگریس کی ترجمان سپریا شرینیت نے کہا کہ ملک کی ستم ظریفی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کرناٹک میں انتخابی مہم میں مصروف ہیں اور دوسری طرف منی پور جلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منی پور میں حالات انتہائی تشویشناک ہو چکے ہیں اور تشدد کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اس لیے وہاں فوری طور پر صدر راج نافذ کر کے امن بحال کیا جانا چاہیے۔ ایسی حالت میں کہ حکومت کا کہنا ہے کہ منی پور میں فوج اور نیم دستوں کو تعینات کر دیا گیا اور حالات پر قابو پانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ہندوستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں کہا کہ امریکہ افغانستان میں باقی بچے دہشت گرد عناصر کی حمایت کر رہا ہے۔ افغانستان کی آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ایک بار پھر امریکہ پر افغانستان کی امور میں مداخلت کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے ہندوستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کے پختہ شواہد موجود ہیں کہ امریکہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے باقی بچے نیز طالبان مخالف عناصر کی حمایت کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے افغانستان اور اس کے اطراف کے علاقوں نیز وسطی ایشیا میں اپنی فوجی تنصیبات کو فعال کرنے کا عمل جاری رکھا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے صراحت کے ساتھ کہا کہ روس امریکہ کی ان سرگرمیوں کے مقابلے میں مزاحمت کرے گا۔ ہندوستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں افغانستان میں ایک وسیع بنیاد حکومت کے قیام اور طالبان کی جانب سے عورتوں اور طالبات کے حقوق تسلیم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے ناجائز صہیونی حکومت کی حمایت پر مبنی امریکی قومی سلامتی کونسل کے مشیر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے امریکہ کو صہیونی حکومت کے تمام تر دہشت گردانہ اقدامات کا ذمہ دار قرار دیا۔ فارس نیوز کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایک بار پھر کچھ بے بنیاد دعووں کا اعادہ کیا اور کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا اس بات پر زور ہے کہ ایران کو ایٹمی اسلحوں تک رسائی سے باز رکھنا ہے۔ امریکی مشیر برائے قومی سلامتی نے صہیونی حکومت کی حمایت کے اپنے موقف کا ایک بار پھر اعادہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا ہے تو امریکہ اس کے جواب میں اسرائیل کے آزادی عمل کی مکمل حمایت کرے گا۔ ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے جیک سالیوان کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ امریکی عہدیدار کے اس اعتراف کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کے ایٹمی شخصیات اور تنصیبات کے خلاف صہیونی حکومت کے تمام دہشت گردانہ اقدامات کا ذمہ دار امریکہ تھا اور رہے گا، اور اسے اس کے نتائج سے بھی روبرو ہونا پڑے گا۔ شام میں روس کے مساہلتی مرکز نے امریکہ پر شام میں عدم تنازع کے پروٹوکول اور دو طرفہ فضائی تحفظ کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ شام میں روس کے مساہلتی مرکز نے، جو حمیمیم ایئر بیس میں روسی وزارت دفاع سے وابستہ ہے، ہفتے کے روز بتایا کہ امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد عدم تصادم کے پروٹوکول اور شام میں فضائی تحفظ کے بارے میں دو طرفہ مفاہمت کی کھلی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ مرکز کے ڈپٹی کمانڈر اولگ ایگوروف نے رشا ٹوڈے چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ پچھلے مہینے امریکی اتحاد کے ڈرون طیاروں کی پروازوں کے سلسلے میں خلاف ورزی کے 200 سے زیادہ کیسز درج کیے گئے جو روس کو بغیر اطلاع دیے انجام دی گئی ہیں۔ شام میں روس کی وزارت دفاع کے مساہلتی مرکز کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا کہ شام کے مشرقی علاقوں میں وقتاً فوقتاً پروازوں کے دوران جنگی نگرانی کے نظام کو فعال کرنے اور روسی افواج کے طیاروں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امریکی حکومت نے علیحدگی پسند ملیشیاؤں کی حمایت کرتے ہوئے مشرقی اور شمالی شام کے کچھ حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ تیل سے مالا مال علاقوں پر قبضہ کر کے اس کے تیل اور گیس کی لوٹ مار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رام اللہ کے الجلزون کیمپ میں فلسطینی مجاہدین نے شہید خضر عدنان کے خون کا بدلہ لینے کے مقصد سے ایک نئی مزاحمتی تنظیم کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رام اللہ میں فلسطینی لڑنے والی فورسز نے مغربی کنارے کے اس شہر میں ایک نئی مزاحمتی تنظیم کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی ویب سائٹ شہاب کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کے گروپ نے جمعے کی شام رام اللہ شہر میں مزاحمتی تنظیم مخم الجلزون بریگیڈ کی موجودگی کا اعلان کیا اور کہا کہ دیگر شہروں کی طرح مزاحمتی تنظیموں کی تشکیل بھی جاری رہے گی اور مغربی کنارے کے علاقے حملہ آوروں کے خلاف مسلح جد و جہد میں شامل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔ عالمی خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، آج کا پروگرام اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ایک ایسے موضوع کی طرف آپ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جس نے اس خطے میں اس وقت ایک ہلچل سی مچا دی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خطے کے تمام ممالک کی نظر تھی اس موضوع پہ، اور وہ اس کا نتیجہ دیکھنے کے بےتاب تھے، بے چین تھے کہ آخر اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا۔ یقیناً آپ متوجہ ہوں گے اس وقت خطے کے اندر ریجن کے دو اہم ممالک یعنی ایران اور شام، ایران اور شام کو صرف دو ملک نہیں بلکہ ریزسٹنس بلاک یا مزاحمتی بلاک کے اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو صدر ایران کا دورہ شام انجام پایا ہے اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور خطے کے ممالک بالخصوص اور عالمی طاقتوں کی نظریں کیوں اس دورے پہ تھیں۔ اس موضوع کا ہم کوشش کریں گے کچھ منظر کچھ پس منظر آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہاں ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے پریزیڈنٹ جب دمشق ایئرپورٹ پہ اترے اور جب انہوں نے پریزیڈنسی کی طرف سفر کا آغاز کیا تو جس والہانہ انداز سے، جس پرجوش انداز میں شامی عوام نے ایرانی صدر کا استقبال کیا، وہ یقیناً تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. ایک ایسا شام کہ جسے تباہ کرنے کے لیے، جس کو تقسیم کرنے کے لیے مغربی طاقتوں نے اور علاقے کے بعض ممالک نے پورا زور لگایا کہ بشار اسد کو اقتدار سے الگ کر دیں، اور بشار اسد کو الگ کر کے پھر شام کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیں، دشمن کی، شام کے مخالفین کی، شام کے عوام کے مخالفین کی. یہ سازش ناکام ہوئی، اور جب ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی دمشق پہنچے تو کئی پیغامات شرق و غرب میں گئے، اور ان پیغامات کی روشنی میں آج ہم یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے 11 سال پہلے جو فیصلہ کیا تھا، اور بشار اسد نے جس انداز سے ایران کو اپنا دوست اور مشکل وقت کا ساتھی قرار دیا تھا، آج اس کی حقیقت سب کے سامنے واضح ہو گئی ہے. آج ہم کوشش کریں گے تجزیہ نگاروں سے اس موضوع پہ گفتگو کریں. اس وقت ہمارے ساتھ غالباً کینیڈا سے معروف دانشور سیاسی تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر ظفر اللہ بنگش صاحب لائن پہ موجود ہیں. بنگش صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی بنگش صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. 2011 اور صدر ایران کے حالیہ دورے کے درمیان ایک لمبا عرصہ ہے، کیا تجزیہ کریں گے؟ 2011 میں کیا صورتحال تھی اور آج کیا ہے؟
جی، ان دو تاریخوں میں بہت بڑا فرق اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2011 میں جب سیریا کی حکومت کے خلاف ایک بیرونی سازش کے تحت اس حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی گئی، جس میں کہ امریکہ سر فہرست تھا اور ابھی بھی ہے، کیونکہ آج بھی کچھ امریکی فوجیں شام کے نارتھ ویسٹ علاقے میں موجود ہیں جہاں وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور سیریا کے تیل کے ذخائر چوری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ریجنل ممالک میں بھی کچھ اس کنسپیریسی میں شامل تھے، لیکن 12 سال کی مزاحمت کے بعد یہ کنسپیریسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور اب جو ہے سیریا کی حکومت کافی حد تک مستحکم ہو چکی ہے، اور اس کا سہرا جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران، حزب اللہ کے جو مجاہدین ہیں اور باقی جو خطے کے مجاہدین ہیں جنہوں نے جس طریقے سے سیریا کی مدد کی، تو اس کی وجہ سے آج یہاں پر ہم پہنچے ہیں کہ ایرانی صدر کا جس پرتفاق انداز سے استقبال کیا گیا 4 مئی کو، اور جو معاہدے طے ہوئے وہ بذات خود اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایران اور سیریا کے تعلقات جو ہیں انشاءاللہ مزید گہرے ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ عرب ممالک جنہوں نے سیریا کے خلاف اس سازش میں شرکت کی تھی، وہ بھی اب سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے تعلقات سیریا کے ساتھ استوار کریں. اس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس، بحرین نے تو آلریڈی کر دیے ہیں، سعودی عربیہ ابھی انہوں نے چند دن پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ بھی اپنے تعلقات استوار کر دیں گے، اور ایجپٹ اور باقی ممالک بھی. بس صرف اس میں قطر جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو کہ اس سے باہر ہے، لیکن قطر کے اپنے وجوہات ہیں جو کہ یہ مزاحمت کر رہا ہے، لیکن وہ بھی آئسولیٹ ہو کے رہ جائے گا. تو اس کے علاوہ سیریا جو ہے مکمل طور پر اپنے ڈیولپمنٹ کی طرف اب وہ گامزن ہے.
جی بنگی صاحب، آپ کی انٹرنیشنل میڈیا پہ بڑی گہری نظر ہے، اور بالخصوص زائنسٹ لابی کی طرف سے جو اس دورے کو مختلف پروپوگنڈوں کے عنوان سے دیکھا گیا، اور بالخصوص ایک بے چینی کی کیفیت دیکھی گئی ہے. ان کے تجزیہ نگار بھی برملا اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے شام کے عنوان سے یا مڈل ایسٹ کے عنوان سے اوور آل جو پالیسیاں ہم نے بنائی تھیں, کبھی گریٹر اسرائیل کے نام سے, کبھی نیو مڈل ایسٹ کے نام سے, کہیں سینچری ڈیل کے نام سے, کبھی ابراہیم معاہدے کے عنوان سے, تو وہ اپنے انٹرویوز کے اندر, اپنے تجزیوں کے اندر یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی عنوان سے بھی کامیابی نہیں ہوئی. آپ کا کیا تجزیہ ہے ان کے اس تجزیے پہ؟
یا بالکل, یہ تو انہوں نے اب اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ان کی جو کوششیں تھیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں. بلکہ انہوں نے اس کا واویلا کرنا اس وقت شروع کر لیا تھا جبکہ 10 مارچ کو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان چین میں جو معاہدہ طے ہوا کہ یہ دونوں ممالک جو اس خطے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ 6-7 سالوں کے بعد اپنے سفارتی تعلقات اور باقی تعلقات اب دوبارہ ریسٹور کر لیں گے, تو اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اب تو ان کی جتنی بھی پالیسیاں تھیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں. اس میں امریکہ بھی شامل ہے, اس میں صہیونی جو غاصبانہ ریاست ہے وہ بھی شامل ہے. یہ ان دو کو تو بہت بڑا دھچکا لگا ہے کیونکہ وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ ایران کے تعلقات جو ہیں اس خطے میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ صحیح سمت میں رہیں, پازیٹیو تعلقات رہیں. تو یہ جو ہے ان کو یہ بہت بڑی شکست ہوئی ہے, اور اس میں ایران کا اپنا بھی بہت بڑا کردار ہے کیونکہ جس طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران نے جتنے بھی مشکلات تھی ان کا جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے اور جس طریقے سے اپنی پالیسیز مرتب کی ہیں ان کے خاطر خواہ نتائج جو ہیں اب وہ سب کے سامنے عیاں ہو رہے ہیں. اور یہ جو ابراہیم اکارڈ کا جو انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا وہ بھی خاک میں مل گیا ہے, کیونکہ حالانکہ ابھی وہ ان ممالک نے اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ختم تو نہیں کیے, لیکن جو سعودی عربیہ کے ساتھ ان کی جو پیش رفت ہو رہی تھی وہ اب رک گئی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پرماننٹلی رکاوٹ بنے گی یا کہ آگے چل کر سعودی جو ہے دوبارہ ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے یا کیا کریں گے, لیکن کم از کم اس وقت ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جو پالیسی تھی سعودی عربیہ کو اپنے دائرے میں لانے کی اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ امریکہ کو ہوا ہے, کیونکہ اب امریکہ جو ہے اس کی داتا گیری جو اس خطے میں تھی وہ ختم ہو چکی ہے, وہ اب مزید اپنی منمانی نہیں کروا سکتے اس خطے میں.
جی ظفر اللہ بنگش صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کا وقت حسب معمول بڑے تیزی سے گزر گیا اور اس وقت وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
پروگرام منظر و پس منظر آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے, اور پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر, کریں گے کرم وہ ہم آسیوں ہمیں بھی بلائیں اپنا جلوہ اطہر جگا دیں گے سویا ہمارا مقدر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر
سامن ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور پیش خدمت ہے پروگرام بزم دوستاں
بزم دوستاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں. میں ناہید انوری اور آج کے پروگرام میں بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے بھائی
حسین تقوی.
جی ہاں سامعین, ہمارا محبت اور خلوص بھرا سلام قبول کریں. ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور ترقی کی جانب گامزن ہوں گے انشاءاللہ.
جی ہاں, بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے باجی ناہید انوری. یقینی طور پر یہ دعا انسان کو ہمیشہ اپنے گوش گزار کرنی چاہیے کہ زندگی میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری رہے. کیونکہ ایک جو ہے طرح کی زندگی جو ہے وہ خود انسان کے اندر جو ہے وہ سستی پیدا کرتی ہے, اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو جس اسپیڈ سے اس کی زندگی گزر رہی ہے, جس طرح سے وہ کام کر رہا ہے, اس کے کام کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں آنی چاہیے اور یہی انسان کی ترقی و پیش رفت کا راز بھی ہونا چاہیے, چاہے مانوی اعتبار سے ہو چاہے مادی اعتبار سے ہو. دونوں اعتباروں سے جو ہے وہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے. ہر طرف جو ہے بہرحال آج کل تو ہم کیا تذکرہ کریں, کہیں مہنگائی کا ذکر آتا ہے, کہیں
پریشانیوں کا ذکر آتا ہے,
کہیں جناب علی جو ہے وہ
عادت ہو چکی ہے ان چیزوں کی.
لیکن جو ہے وہ نہیں, زیادہ تر جب پریشانی آتی ہے زندگی میں, بڑی پریشانیاں ہیں, جب یہ پریشانیاں جب لوگ کہتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصلا انکم اور اخراجات جو ہیں انسان کے وہ برابر جو ہے وہ نہیں چل
رہے,
جس کی بنیاد پر جو ہے وہ پریشانیاں
بڑھ جاتی
ہیں. بہرحال اس میں زیادہ کردار جو ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے, مینج کرتی ہیں گھر کو نا وہ,
یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا.
کچھ ادھر ڈالتی ہیں, کچھ ادھر, کچھ جناب علی کمیٹیاں ڈل رہی ہیں ادھر جناب علی, ادھر سے کچھ پیسے آ رہے ہیں. تو بہت سے ہمارے گھروں میں بھی جو خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں گھر تو ہم ہی چلا سکتے ہیں, اگر ان کے ہاتھ میں پیسے آ جائیں, ان کے ہاتھ میں یعنی شوہر کے ہاتھ میں پیسے آ جائیں
تو وہ تو
ایک ہی ہفتے کے اندر پوری تنخواہ اڑا کے رکھ دیں. اچھا ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ شوہر پوری تنخواہ نہیں دیتا ان کو, بلکہ وہ
ڈنڈی مار کر دیتا ہے.
تو وہ بھی جو ہے بےچاری سیدھی سادی سی ہوتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ بہرحال ہر کوئی اپنے اپنی طرح سے زندگی کو مینج کرتا ہے, اور کنبہ جو ہوتا ہے, بچے جو ہوتے ہیں وہ سب کے سانجے ہوتے ہیں.
یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں اگر پوری کی پوری تنخواہ اگر ایک مرد آ کر ایک عورت کے ہاتھ میں دے دے, اور شاید پتہ نہیں مجھے وہ سیو کر پاتی ہے یا نہیں, اگر وہ بھی ساری کی ساری تنخواہ اگر گھر کے مخارج اور جو سب چیزیں ہوتی ہیں خرچ وغیرہ اگر اس میں اڑا دے, تو پھر آپ کے لیے آئندہ کے لیے کچھ نہیں بچے گا. تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے حسین بھائی کہ جو خرچ و مخارج ہوتے ہیں وہ ایک طرف رکھ کے تھوڑے سے سیو بھی کرنا چاہیے.
بالکل بالکل, بلکہ یہ تو ایک عقلی تقاضا ہے کہ انسان کو اپنے ایک برے وقت کے لیے خدا نخواستہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بچا کے رکھنا چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو آمدنی ہے اور اخراجات جو ہیں اس کے اندر ایک تناسب بھی ہو. اگر وہ نہ ہو, پتہ چلا کہ آپ کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے, اس صورت کے اندر جو ہے بچت بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ سیو کریں اور تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے سے جو ضعیف طبقہ ہے اس کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اس کی کمک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی رزق و روزی کے اندر برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور زندگیوں کے اندر ان کی جو ہے وہ ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری ہو ساری رہے. جی آج بھی آپ ماشاء اللہ جو ہیں وہ خطوط لے کے آئی ہیں، تو جی پہلا خط کس کا ہے؟
جی ہاں، اور یہ سامعین پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں اور خط و کتابت کا سلسلہ یہاں پہ جاری و ساری ہے. اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ملتان سے وسیم عباس بھٹی صاحب.
جی کیا لکھتے ہیں؟
انہوں نے لکھا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. ہمارا گاؤں ملتان شہر سے بالکل مل گیا ہے، برسوں پہلے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوا کرتا تھا. بہرحال شہر بڑے ہو رہے ہیں اور اطراف کے گاؤں اور ہمارے گاؤں میں ریڈیو سنا جاتا ہے. ریڈیو تہران کی نشریات بہت اچھی ہیں اور ہمیں پسند ہیں. ہمارے لیے پروگرام گائیڈ ارسال کریں. ویسے مجھے تلاوت قرآن مجید اور نعت بہت پسند ہے. اس کے علاوہ خبریں، سیاسی تبصرے، افکار و نظریات، دریچے، آج کا ایران، آس پاس پروگرام اچھے لگتے ہیں اور اس سے معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ خط ہمیں بھیجوایا تھا شہر ملتان سے وسیم عباس بھٹی صاحب نے.
جی جناب وسیم عباس بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ملتان سے ہمیں یہ پیارا خوبصورت خط ارسال کیا. اور باجی ایک نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وہ یہ کہ ہمارا جو گاؤں ہے وہ ملتان سے کسی زمانے میں 20 کلومیٹر دور ہوا کرتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ بالکل ملتان کے اندر ہی جو ہے وہ آ
گیا ہے.
چونکہ شہر بڑھ رہے ہیں، آبادیاں بڑھ رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ اطراف کے جو گاؤں ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، اب وہ شہر میں ہی جو ہے نا وہ شامل ہو گئے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی کوشش رکھنی چاہیے کہ جو ہے وہ امکانات، سہولیات جو ہیں وہ فراہم ہوں شہر جیسی علاقوں کے اندر. اگر وہ فراہم نہیں ہوتی ہیں تو شہروں کو بڑا کرنے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الگ شہر بسائے جائیں جس کے اندر جو ہے اس تمام سہولیات جو ہے وہ شہریوں کو فراہم کی جائیں. بہرحال یہ ایک ماسٹر پلان ہوتے ہیں ملکوں کے، اس کے اندر بہت سے ممالک جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ شہروں کو بڑا نہ کریں بلکہ الگ شہر جو ہے وہ آباد کیے جائیں، جس سے ماحولیات کا بھی خیال رکھا جائے، جس کے اندر جو ہے وہ ایسے مثلاً جگہیں ہوں کہ جہاں پر کھیل کے میدان ہوں، ورزش ہو، اور جو ہے تمام سہولیات جو ہیں وہ میسر ہوں. میں نے ویسے ابھی کچھ دنوں پہلے تہران کے اطراف میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر ایک بہت بڑی کالونی جو ہے وہ بنائی گئی ہے پرند کے نام سے. تو وہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ مالز بنائے گئے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹس بنائی گئی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے پلازا ہیں بڑے بڑے وہاں پر جو ہے وہ رہائشی علاقے ہیں، کشادہ جو ہے وہ سڑکیں ہیں. جو ایک گنجان آبادی ہوتی ہے وہ نہیں ہے وہاں پر، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ گنجان آبادیاں بڑی اچھی لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں وہاں جو دور دور ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر رونق نہیں ہے، وہ گہما گہمی نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کچھ سالوں بعد ادھر گہما گہمی جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی. بہرحال جو بھی علاقے ہیں وہ اگر شہروں میں آ رہے ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. وسیم عباس بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں باتوں باتوں کے اندر، تو آپ بھی سامعین ہمیں معاف فرمائیے گا. لیکن یہ باتیں ہماری جو ہوتی ہیں وہ سامعین کے فائدے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ آگہی جو ہے وہ مل جاتی ہے. چونکہ ہمیں بزم دوستاں میں بے لاکھ تبصرہ کا موقع مل جاتا ہے، جہاں سے کہاں سے بات شروع ہوتی ہے، کہاں پر
نکل جاتے ہیں، جو ہے وہ. ویسے انہوں نے پروگراموں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور کچھ پروگرام کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ انہیں بہت پسند ہے، تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ کے لیے واقع میں ایسے پروگرام نشر کیے جائیں جو آپ کو پسند ہوں اور آپ ان سے کچھ سیکھ پائیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ خود ایک ایسی جو ہے وہ کیا کہا جائے نقطہ بیان کرتے ہیں خط کے اندر کہ ہمیں بولنا پڑ ہی جاتا ہے. جیسے کہا کہ جو 20 کلومیٹر دور تھا لیکن اب جو ہے وہ شہر کے اندر آ گیا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن سہولیات امکانات بھی شہر والے وہاں پر ہوں تو بہت ہی اچھا ہے. بہت شکریہ جناب وسیم عباس بھٹی صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا اور خوبصورت خط آپ نے ارسال کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
بس میں دوستاں میں آپ ایک اور خط کو ہم شامل کر رہے ہیں اور یہ خط ارسال کیا ہے احمد آباد ہندوستان سے. یاسین احمد صاحب نے۔ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے اور تمام پروگرام اچھے جا رہے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام ہر لحاظ سے قابل قبول ہیں، اس میں تمام اخلاقی معیارات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی اپنے خط میں لکھا تھا کہ ہم ریڈیو تہران تمام گھر والوں کے ساتھ سنتے ہیں، آپ کی طرف سے لٹریچر کا انتظار رہتا ہے۔ آپ نے تو اس حوالے سے تفصیلی باتیں کی ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہو سکے تو لٹریچر بھیجوانے کی کوشش کریں۔
جی جناب یاسین احمد صاحب، احمد آباد ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا مختصر جامع خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور اس سے پہلے بھی جو آپ کا خط ہمیں موصول ہوا تھا اس میں آپ نے نہایت ہی قدردانی کی تھی اور ہماری حوصلہ افزائی کی تھی۔ بہت اچھا لگا تھا کہ ایک ایک پروگرام کا ذکر کیا تھا، اور ہم ہمیشہ دوستوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں، اور ہمارا مرکز اور ممبا باجی یہی ہوتا ہے کہ اخلاقی عنوانات کو ترجیح دیں اور کوئی ایسی چیز ریڈیو سے نشر نہ کریں کہ جو سننے والوں کی سماعتوں پر بھاری پڑے، لہٰذا جو ہے وہ گراں گزرے ان کو، کوشش یہی ہوتی۔ تو اسی لیے دنیا بھر میں جو ہے وہ سامعین ہزاروں کی تعداد میں جڑے ہوئے ہیں اور ریڈیو تہران سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ بہرحال اب ڈیجیٹل کی طرف بھی ہمارا ریڈیو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جا رہا ہے، ہم نے تو بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا تھا، لیکن سامعین کے بےحد اصرار پر فریکوینسیز پر اس وقت تک نشریات جاری و ساری رہیں گی جب تک کہ وہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ مثلا چل نہیں جاتا اور پورے طریقے سے سامعین تک نہیں پہنچ جاتا۔ اس میں کتنا وقت لگتا ہے پتہ نہیں، لیکن جب تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے سامعین جو ہیں وہ ہمارے لیے خط لکھ رہے ہیں، اور محمد یاسین صاحب آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لٹریچر کے حوالے سے ہم پہلے پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ اب یہ سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو اب وہ ذرائع بھی نہیں ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، کہ چونکہ اس حوالے سے بڑی جو ہے متضاد خبریں بھی ہم تک پہنچی تھیں، سامعین تک پہنچتا نہیں تھا، ضائع ہو جاتا تھا، لیکن اب ہماری سائٹ جو ہے وہ فعال ہیں، جو بھی موضوعات آپ کو چاہیے وہ سائٹ میں آپ دیکھیں، انشاءاللہ سرچ کریں وہ آپ کو مل جائیں گے، چاہے آڈیو کی شکل میں ہوں چاہے تحریری شکل میں، ہمارے سائٹ کے اندر جو ہے بڑی وسعت ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سائٹ کے اندر مہیا ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا۔
جی ہاں، میں بھی یہاں پر اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے وقت نکالا ہو ہمارے لیے اتنے پیارے خوبصورت پیغامات ارسال کیے ہیں۔ تو یہ مختصر سا پیغام ارسال کیا ہے غلام حسین صاحب نے سندھ پاکستان کے شہر بدین سے، اور لکھتے ہیں کہ میری طرف سے ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو سلام، آپ کے پروگرام قابل تعریف اور قابل ستائش ہیں، خبریں اور تبصروں کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ اپنے اس پیغام کے ذریعے میں تمام لسنرز کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، بزم دوستہ میں میرے اس پیغام کو شامل کیا جائے۔ جی ہاں، غلام حسین صاحب نے بھیجوایا ہے بدین سے یہ پیارا سا مختصر سا خط۔
جی بہت شکریہ جناب غلام حسین صاحب، آپ نے جو ہے یہ ہمیں مختصر پیغام ارسال کیا۔ بہرحال باجی مختصر پیغام بھی آتے ہیں اور خطوط بھی آتے ہیں، اس مرتبہ سامعین کی طرف سے مختصر پیغامات بھی آئے جس کو ہم پروگرام بزم دوستاں میں شامل کر رہے ہیں، اور یہ روش جو ہے یہ بھی ہمیں پسند ہے کہ مختصر پیغام ہی صحیح لیکن پابندی کے ساتھ جو ہے وہ
ہمیں بھیجوا رہے ہیں اور پروگرام میں شامل
کر رہے ہیں۔ پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایک نقطہ جو انہوں نے اس اپنے مختصر پیغام میں لکھا ہے، تمام لسنرز کلب کو یاد کیا ہے، سامعین کو یاد کیا ہے، تو ان تک بھی جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے انہوں نے سلام پیش کیا ہے، تو ہم بھی پروگرام بزم دوستاں کے توسط سے تمام لسنرز کو خلوص بھرا سلام پیش کرتے ہیں، اور تمام سامعین کے لیے جو ہے وہ نیک خواہشات جو ہے وہ ہماری ہیں، اور انشاءاللہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بزم دوستاں پروگرام سن رہے ہوں گے۔ جی اگلا پیغام اور خط کس کا ہے؟
ہاں یہ بھی ایک مختصر سا پیغام ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے، انتظار علی صاحب نے یہ خط ہمیں بھیجوایا ہے اور لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات صاف ستھری آواز میں سنائی دے رہی ہے، کبھی کبھی کچھ خراب ہو جاتی ہے لیکن قابل سماعت ہوتی ہے۔ آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران سے کرگل لداخ کی رپورٹیں بھی نشر ہوتی ہیں، سن کر اچھا لگتا ہے۔ ریڈیو تہران نے ماہ رمضان المبارک میں بہترین پروگرام نشر کیے ہیں، اسی لیے ریڈیو تہران ہمارا ہمدم اور ساتھی ہے. ویسے ہم سحر اردو ٹی وی کی نشریات بھی دیکھتے ہیں. سارے پروگرام بہت ہی اچھے اور معیاری ہیں.
جی جناب انتظار علی صاحب، کرگل لداخ سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت مختصر سا خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور ریڈیو تہران کے پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ باجی سحر کی نشریات بھی جو ہے اس کا ذکر کیا ہے،
جی
اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں، خاص طور پر سری نگر میں، کرگل میں، لداخ میں جو ہے وہ ریڈیو اور ٹی وی جو ہے وہ دونوں سنا اور دیکھا جاتا ہے، اور سامعین اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور جیسا کہ جناب انتظار علی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ریڈیو تہران بھی اور سحر اردو ٹی وی بھی اس علاقے کا مقبول ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن ہے،
جی
اور رپورٹیں بھی کرگل لداخ سے نشر کی جاتی ہیں سجاد حسین صاحب کی، اور سری نگر سے جو ہے وہ سبط محمد حسن صاحب کی. بہرحال قدیم ایام سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور سامعین بھی دل کھول کر ہمیں داد بھی دیتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں، جس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیں آپ کے اگلے خط اور پیغام کا انتظار رہے گا.
جی ہاں، ایک اور مختصر سا خط میرے پاس ہے اگر وقت ہو.
جی ہاں بالکل بالکل ہے.
جی ہاں کہہ رہے ہیں کہ ہے، تو میں جلدی سے پڑھتی چلوں. اور یہ مختصر سا خط ہمیں یہاں پر ارسال کیا ہے دوحہ قطر سے محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ نے.
جی
لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتی ہوں، سارے پروگرام نہیں سن پاتی لیکن خبریں اور بزم دوستاں اور یادوں کے جھروں کے پروگرام سنتی ہوں. آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ میری طرف سے تمام سامعین کو سلام. ویسے ہم قطر میں لسنرز کلب کھولنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، اگر کوئی پیش رفت ہوئی تو آپ کو ضرور بتائیں گے.
جی محترمہ بلقیس فاطمہ صاحب دوحہ قطر سے یہ مختصر سا پیغام ارسال کیا ہے. باجی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں یہ پیغام بھیجتی ہیں، اور ریڈیو تہران نشریات جو ہے وہ غور سے سنتی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بقول ان کے کہ میرے والد محترم انڈیا میں جو ہے وہ ریڈیو تہران، ریڈیو زاہدان جو ہے وہ سنا کرتے تھے، لہٰذا یہ جو ہے نام ہمارے لیے بچپن سے آشنا ہے، تو میں نے جو ہے وہ سننا نہیں چھوڑا، اور ابھی تک میں جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات جو ہے وہ سنتی ہوں. پابندی نہیں رہتی لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ سنی لیتی ہیں، اور بہت سے پروگراموں کو ہمارے جو ہے وہ یہ واٹس اپ گروپ میں بھی ارسال کرتی ہیں. بہت شکریہ. اور جہاں تک آپ نے لسنرز کلب کھولنے کی بات کی ہے تو یہ اچھی پیش رفت ہے.
جی
خواتین
ہاں.
اگر یہ کام کریں تو واقعاً قابل ستائش ہے، قدردانی کریں گے ہم اس کی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سامعین دوستوں کو دوحہ قطر میں جوڑے رکھیں گی، اور ایک اچھی روش قائم ہوگی کہ اس حوالے سے جو ہے وہ دیگر ملکوں میں بھی لسنرز جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا کہ اتنا پیارا اور خوبصورت سا خط ہمارے لیے ارسال کیا. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ٹائم ختم ہونے کی اطلاع دی جا رہی ہے، تو پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں، اور سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سامعین اس مرحلے میں سماعت فرمائیں ریڈیو تہران سے اس وقت کی نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 17 اردی بہشت، 16 شوال المکرم اور 7 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 17 اردی بہشت سن 7 ہجری شمسی کو ایرانی سرداروں نے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ واضح رہے کہ خسرو پرویز کے دور میں ایرانیوں اور مشرقی روم کے شہنشاہ ہراکلوئس کے درمیان جنگ ہوئی جس میں ایرانیوں کو فتح ہوئی۔ ہراکلوئس نے اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے موجودہ ترکی میں آبنائے دارڈانل کو عبور کرنے اور علاقے کی تمام سرزمینوں کو فتح کرنے کے بعد ایران پر حملہ کر دیا۔ خسرو پرویز نے اس شکست کے بعد راہ فرار اختیار کی اور اسی وجہ سے تیسفون کے فوجیوں اور عوام نے بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں خسرو پرویز کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ مارا گیا۔ سات مئی سن 1955 عیسوی کو ہند و چین کے علاقے میں ویتنام اور فرانس کے درمیان ہونے والی مشہور جنگ دائن بین فو ختم ہوئی۔ فرانس نے اس پورے خطے کو ہند و چین فرانس قرار دے کر خطے کی شاہی حکومتوں کو اپنی فرما برداری پر مجبور کر دیا، لیکن دونوں عالمی جنگوں کے درمیان برسوں میں فرانسیسی سامراج کے خلاف ویتنام کے انقلابیوں کی وسیع جدوجہد شروع ہو گئی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اس جدوجہد میں شدت پیدا ہو گئی اور ویتنام کے آزادی پسند لیڈر ہوشی مینا کی قیادت میں انقلابیوں نے 2 ستمبر سن 1945 عیسوی کو ویتنام کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ دریاسنا ویتنامی عوام کو اقتدار کی پرامن منتقلی اور فرانس کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہوشی مینا کی پیشکش کو فرانس نے ٹھکرا دیا۔ بناوریں سن 1946 عیسوی سے ویتنامی جنگوں کا پہلا دور شروع ہوا جو 1954 تک جاری رہا۔ دونوں فریقوں کے درمیان آخری شدید جنگ دائن بائن فو نامی مضبوط قلعے میں ہوئی، جس میں بھاری جانی نقصان کے بعد 7 مئی سن 1954 عیسوی کو فرانس نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ البتہ امن مذاکرات اور 20 جولائی سن 1954 کو ہونے والے معاہدے کے باوجود یہ جنگیں ختم نہیں ہوئیں، بلکہ ویتنام کی شمالی اور جنوبی دو حصوں میں تقسیم اور جنگ ویتنام میں امریکہ کی شرکت جیسے بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسک الا بحبلہ بک استجیر یا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غیر الزمان وتواتر الاحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم ہوں